السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 338 عبادت میں تساہل اور اس کا سد باب فصل تحارم سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت میں تساہل اور اس کا سد باب۔ عبادت میں تساہل، تساہل کا لفظ جو ہے یہ سہل سے ہے، اور سہل کہتے ہیں آسان کو، اور تساہل کا یہاں مطلب سہولت نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کا معنی ہے سستی کرنا یا ایزی گوئنگ ہونا، کیئر نہ کرنا، فکر نہ کرنا۔ تو بسا اوقات انسان عبادت کرتا ہے لیکن عبادت کا حق ادا نہیں کرتا، اور عبادت میں پوری یکسوئی یا سنجیدگی نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یا یہ کہ دل نہیں لگتا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال کو چھپانے میں اخلاص کا فائدہ ملتا ہے، کہ انسان جب چھپ کے کام کرتا ہے تو اس کا عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہوتا ہے، ریا سے نجات ملتی ہے، یعنی دکھاوا نہیں ہوتا اس میں۔ البتہ ظاہر کرنے میں ایک اچھا پہلو بھی ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ، کہ اگر تم ظاہر کر کے صدقات کو ادا کرو تو وہ بھی بہت اچھا ہے۔ تو وہ اچھا پہلو کیا ہے؟ اس سے لوگوں کو بھلائی کی ترغیب ملتی ہے اور پیروی کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، یعنی جب آپ نیک کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اچھے کام کریں گے، یعنی جب کوئی آپ کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو بھی شوق آتا ہے، اور اس کا ثواب بھی پھر آپ کو ملتا ہے، کیونکہ آپ سبب بنے کسی کے نیکی کا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن کو چھپانا ممکن ہی نہیں، جیسے حج اور جہاد۔ بہرحال عمل کو ظاہر کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے دل کی نگرانی کرے، یعنی اگر آپ لوگوں کے سامنے کوئی کام کر رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں، تو ایسے میں پھر انسان کو اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے، یہاں تک کہ اس میں پوشیدہ ریا کی محبت بھی نہ رہے۔ یعنی ایک ریا تو انسان خود بھی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ میں دکھاوا کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خود بھی انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں دکھاوے کا شکار ہو گیا۔ کمزور آدمی کو چاہیے کہ اس نیت سے اپنے نفس کو دھوکا نہ دے کہ میں دکھا کے اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسروں کو ترغیب ملے اور مجھے زیادہ ثواب ملے۔ کمزور آدمی کی مثال اس غرق ہونے والے کی طرح ہے جو تھوڑا تھوڑا تیرنا جانتا ہو۔ اس نے ایک جماعت کو ڈوبتے دیکھا، اس کو ان پہ رحم آیا، وہ ان کے پاس گیا اور انہوں نے اس کا سہارا لیا، تو وہ بھی ڈوبے اور یہ بھی ڈوبا۔ یعنی اگر کوئی شخص خود پوری طرح تیرنا نہیں جانتا تو وہ ڈوبتے ہوئے کو نہیں بچا سکتا۔ اسی طرح ایک شخص خود ابھی اپنی تربیت کے ابتدائی مرحلوں میں ہے اور اس کو اپنے نفس پہ خود کنٹرول نہیں، اور وہ دوسروں کا رہنما بننے کی فکر میں ہے، تو ایسا نہ ہو کہ نہ وہ دوسروں کی رہنمائی کا حق ادا کر سکے، دوسروں کو ترغیب دینے کا حق ادا کر سکے، اور نہ ہی خود اپنے عمل کی حفاظت کر سکے۔ تو ایسے شخص کو پھر رسک نہیں لینا چاہیے جب تک کہ وہ سیلف کنٹرول کرنے کے قابل نہ ہو۔ جو آدمی طاقتور ہو، یعنی اس کا اخلاص مکمل ہو اور اس کی نگاہ میں لوگوں کی مدہ و ذم کی کوئی حقیقت نہ ہو، یہ جو جملہ اس کو انڈر لائن کریں، اور اس کی نگاہ میں لوگوں کی مدہ و ذم کی کوئی حقیقت نہ ہو، یعنی یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ آپ مخلص ہیں یا نہیں، اور آپ کا اخلاص مکمل ہوا ہے یا نہیں، کہ آپ تعریف سے بھی بے نیاز ہو جائیں اور ذم سے بھی، یعنی دوسروں کی مذمت سے بھی بے نیاز۔ اگر آپ کو کسی کی مذمت پریشان کرتی ہے یا کسی کی تعریف بگاڑتی ہے، یا آپ تعریف کے شوقین ہیں یا تعریف کے منتظر ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا اخلاص ابھی مکمل نہیں۔ تو ایسے شخص کو جس کا اخلاص مکمل ہو چکا ہو، اس کو اپنا عمل ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ نیکی کی ترغیب دینا بھی نیکی ہے۔ سلف کی ایک جماعت سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کچھ حالات ظاہر کر دیتے تھے تاکہ ان کی پیروی کی جائے، جیسا کہ بعض نے فوت ہونے کے وقت اپنے گھر والوں سے کہا، مجھ پر نہ رونا کیونکہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نے کبھی گناہ نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص مرتے وقت یا اپنے خاتمے کے وقت اپنے عمل کو ظاہر کر دیتا ہے تو اس سے ضروری نہیں کہ اس کے عمل ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی۔ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اس کمرے میں اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، میں نے اس میں 12,000 قرآن ختم کیے ہیں۔ اب یہ جو لفظ بیان کرنا تھا کہ 12,000 قرآن ختم کیے ہیں، اس سے بیٹے کو ایک طرح سے بہتر طریقے سے تلقین کرنا مقصود تھی تاکہ وہ جو کرنا ہو اور اسے یہ پتہ چلے کہ باپ کتنا عبادت گزار تھا تو وہ اس روایت کو قائم رکھے اور عبادت کی طرح اختیار کرے یا عبادت کے طریقے پر چلے۔ تو ایسی صورت میں نصیحت کے وقت یا دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے بات کی جا سکتی ہے۔ ان کے کلام میں ایسی اور بہت سی باتیں ہیں، واللہ اعلم۔ گناہوں کو چھپانے کے سلسلے میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ گناہوں کا چھپانا بھی ریا ہے، یعنی نیکی کا ظاہر کرنا جیسے ریا ہے اسی طرح گناہ چھپانا بھی، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ وہ سچا آدمی جو ریاکار نہیں ہے اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے اپنی لغزش چھپائے۔ اللہ تعالیٰ گناہ ظاہر کرنے کو ناپسند اور پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی گندگی گناہ کا ارتکاب کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی پردہ پوشی سے اپنے گناہ کو چھپائے، یعنی اگر اللہ نے اس کا گناہ چھپا دیا ہے تو اسے خود بھی چھپانا چاہیے۔ آدمی نے گناہ کر کے اگرچہ اللہ کی نافرمانی کی ہے لیکن اس کا دل اس چیز کی محبت سے جسے اللہ پسند کرتا ہے خالی نہیں ہوا، یعنی بسا اوقات انسان اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، نسیان کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا کام کر جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ دین سے کوئی بغاوت یا دین سے بیزاری نہیں ہوتی، بس انسان کی کمزوری ہوتی۔ تو اس گناہ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں رہی، اللہ کی محبت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر انسان کو گناہوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ محبت ایمان کی قوت سے پیدا ہوتی ہے۔ چاہیے کہ دوسروں کے گناہ ظاہر ہونے کو بھی برا سمجھے، ایسا کرنا صدق کا اثر ہے۔ یعنی گناہوں کا ذکر، اللہ کی نافرمانی کا تذکرہ، خواہ وہ اپنا ہو یا کسی اور کا ہو، یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں، کیونکہ بہرحال کسی بری چیز کو برسر محفل بیان کرنا یا اس کا ذکر کرنا بذات خود ایک ناگوار اور ایک مومن کے دل پہ بوجھ ڈالنے والی چیز ہے۔ جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، لا یحب اللہ الجہر، کس چیز کو؟ جہر کو، یعنی بلند کرنے کو، اعلانیہ کرنے کو، بسوء، برائی کا، مگر کسی پہ ظلم ہو تو وہ ظلم کی داستان سنا سکتا ہے، اور وہ بھی اس کو کہ جہاں سے اسے انصاف مل سکے۔ لیکن کسی بھی محفل میں بیٹھ کے گناہوں کا تذکرہ کرنا یا کسی کے ایپ کھولنا یا کسی پہ لان تان کرنا، یا تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی ڈھکی ہوئی گندگی کو کھول کے سب کے سامنے رکھنا، جیسے گاربیج کین ہے تو عموماً کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اندر کوئی چیز ڈالتے بھی ہیں تو فوراً اس کو ڈھک دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسے کھولنے سے کوئی خوشگوار منظر سامنے نہیں آئے گا۔ اسی طرح یہ کہ اگر ڈھکن اٹھا دیں گے تو اس سے کوئی اچھی سمیل نہیں آئے گی، تو آپ کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بوقت مجبوری صرف گندگی اس میں مزید ڈالی جائے اور فوراً ڈھک دیا جائے۔ تو اس شخص کے ذوق کا کیا کہیے کہ جو گاربیج کین کو لا کے کسی محفل میں لوگوں کے بیچ میں کھول دے؟ تو وہ ایسا شخص خود بھی ایک بدمزاج انسان ہے اور دوسروں کو بھی بدمزہ کر رہا ہے، کیونکہ جو لوگ اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، باطنی طہارت سے مراد یہ کہ اپنے دل کو دوسروں کی نفرت اور دوسروں کے حسد اور دوسروں کی بارے میں بدگمانی سے پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگ اس قسم کی گفتگو سے کبھی دلچسپی رکھ ہی نہیں سکتے کہ جس میں کسی کی برائی بیان ہو رہی ہو، ان کے لیے اس میں کوئی مزے کی یا خوشگوار بات ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے انسان کو اپنی برائیاں بھی چھپانی چاہیے اور دوسروں کی کمزوریاں، کوتاہیاں، برائیاں، غلطیاں ان کو بھی ڈھانک کے رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کا نشر کرنا ایسا ہی ہے جیسے گندگی کی ٹوکری کھول دینا یا گاربیج کین کو کھول کے رکھ دینا یا یہ کہ ڈھکے ہوئے کوڑے کو پھیلا دینا۔ جب آپ کسی گلی بازار میں گزرتے ہیں اور وہاں پر کتے، بلیاں یا کبے وغیرہ گندگی کے ڈھیر کو کھول رہے ہوتے ہیں یا بیگز پھاڑ رہے ہوتے ہیں تو کس قدر ناگوار منظر ہوتا ہے، اور کسی بھی سلیم الفطرت انسان کے اوپر وہ منظر بہت بھاری ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جنہیں نیکی سے محبت ہوتی، جنہیں اللہ سے محبت ہے، جنہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جنہیں اللہ کے کلام سے محبت ہے، جن کے دلوں میں اس کلام کی پاکیزگی اتری ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ انہیں گناہ کی باتوں میں دلچسپی ہو اور وہ کسی کے عیب سننا پسند کریں۔ وہ جس طرح اپنے عیبوں کو ڈھانکنا پسند کرتے ہیں، اسی طرح دوسروں کے عیب ڈھانکنا بھی پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دوسروں کے گناہ ظاہر ہونے کو بھی برا سمجھے، ایسا کرنا صدق یعنی سچائی کا اظہار ہے۔ ایسا ہی شخص جو ہے وہ واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے خالص ہے، کیونکہ اس کو حقیقت میں نیکی سے محبت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر لوگ اس کی مذمت کریں تو اسے ناپسند کریں، کیونکہ اس سے اس کا دل اور اس کی عقل اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائے گی۔ طبیعت مذمت سے ضرور تکلیف پاتی ہے، یعنی اگر آپ کو کوئی کریٹیسائز کرتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے۔ اگر مدہ بھی اس کو خدا سے غافل کرے، اس کے دل کو گھیر لے اور ذکر سے پھیر دے، تو اسے بھی برا سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی ایمان کی قوت میں سے ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ریاکاری سے کس طرح بچے، کہ اس کے دل سے تعریف کی محبت اور تنقید کی تکلیف کم ہو جائے، اور پھر بھی چونکہ ہم انسان ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تعریف اور تنقید جو ہے وہ انسان کے اوپر ایک بالکل سادے جملے کی طرح گزرے، ان کا ضرور کچھ نہ کچھ اثر ہوگا۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے اگر آپ کسی خوشبو والی چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ جھونکا آپ کو متاثر کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشبو کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہیں تو وقتی طور پر وہ آتی ہے اور پھر آپ گزر جاتے ہیں اور وہ اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اتنی دیر تو اثر ہو، لیکن بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خوشبو ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو سک کر دیتی ہیں اور ان کو چکر آنے لگتے ہیں اور وہ ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، یا اسی طرح کچھ لوگ گندگی دیکھ لیں تو سارا دن ان کی طبیعت متلاتی رہتی ہے۔ تو بس اسی مثال سے سمجھ لیں کہ اگر تعریف خوشبو کے جھونکے کی طرح خوش کر کے آگے نکل گئی اور اس نے آپ کے دل کو گھیرا نہیں اور آپ کی عبادت میں غفلت اور تساہل نہیں ہوا، تو کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح مذمت آپ نے سنی تھوڑی دیر، اگر آپ کے دل میں کوئی تکلیف گزری اور اس کے بعد آپ پھر اپنے کام میں لگ گئے، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ان دو چیزوں سے انسان کو ایسا متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اصل مقصد سے ہٹ جائے۔ اور اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کے دین کی خدمت، اور جو آپ کی زندگی کا مشن ہے اس میں آپ ثابت قدم رہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی چیز اس میں خلل ڈال رہی ہے تو پھر انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ریا کی اقسام اور ان کا علاج۔ ریا کے خوف سے طاعت کو چھوڑ دینا ناروا ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم فلاں نیک کام اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں ریاکاری کا خطرہ ہے، اور پھر یہ کہ ریاکاری سے عمل تو ضائع ہو ہی جانا ہے، بہتر ہے کہ کرو ہی نہ۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ ریا کے خوف سے طاعت کو چھوڑ دینا ناروا ہے، یعنی ناجائز ہے، غلط ہے۔ ہاں اگر طاعت پر آمادہ کرنے کا سبب دین کے علاوہ کوئی اور چیز ہو تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہ نافرمانی ہے اور اس میں اطاعت نہیں ہے۔ البتہ اگر اس پر آمادہ کرنے والا دین ہے اور یہ کام خالص اللہ تعالی کے لیے ہو تو اس عمل کو نہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس پر آمادہ کرنے والا کوئی برا جذبہ نہیں، دینداری ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ کا حکم سمجھ کر اور دین کی بات سمجھ کر ایک کام کر رہے ہیں تو آپ کو شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی عمل کو اس لیے چھوڑ دے کہ لوگ کہیں گے وہ ریاکار ہے تو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی نے کہا، جب تم نماز میں ہو اور شیطان تمہارے پاس آ کر کہے کہ تو ریاکار ہے تو نماز کو اور زیادہ لمبی کر دو، یعنی شیطان کی مخالفت کرو۔ اور شیطان یہ وسوسہ کیوں ڈالتا ہے آ کے کہ اب تمہاری نیت خراب تو ہو ہی گئی ہے، بہتر ہے کہ جلدی سے بس اب نماز ختم کر دو۔ تو اس خیال کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، اور انسان کو اپنا عمل درست کر لینا چاہیے، یعنی اپنے عمل کی پابندی کرنی چاہیے۔ بعض سلف سے بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے ریا کے خوف سے عبادت کو چھوڑ دیا، جیسا کہ ابراہیم نخعی کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، آپ نے قرآن کریم بند کر دیا اور قرآت چھوڑ دی اور کہا مجھے یہ نہ دیکھے کہ میں ہر وقت قرآن پڑھتا ہوں، تو اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ انہوں نے اس موقع پر اپنے نفس کو مزین محسوس کیا تو اس کو کاٹ کر رکھ دیا، یعنی اپنے نفس کا علاج کیا، نہ کہ اس غرض سے کہ نیکی کا کام چھوڑ دیا جائے۔ کبھی آدمی تہجد گزاروں کے ساتھ رات گزارتا ہے، وہ رات کا زیادہ حصہ نماز پڑھتے ہیں اور اسے ایک گھڑی قیام کرنے کی عادت ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے، یا وہ روزہ رکھتے ہیں تو یہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اس کے دل میں عبادت کی یہ خواہش نہ ہوتی، یا کبھی خیال کرنے والا خیال کرتا ہے کہ یہ ریا ہے، اور یہ مطلق طور پر ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ کہ ہر مومن اللہ کی عبادت کی رغبت رکھتا ہے، لیکن کچھ موانعات اسے روک دیتے ہیں۔ موانعات، مانعات ان کی جمع ہے، یعنی منع کرنے والے، رکاوٹیں، اور غفلت اسے پریشان کر دیتی ہے۔ پھر کبھی دوسروں کا مشاہدہ اس غفلت کو زائل کر دیتا ہے، یعنی اگر آپ اچھی کمپنی میں ہوتے ہیں اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ کا دل اچھے کاموں کو بہت زیادہ کرنے لگتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آپ نے دوسروں سے ایک انرجی حاصل کی، اور ان کو کام کرتے دیکھ کر آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ اور ایسا یہ صرف دین کے کاموں میں نہیں ہوتا، دنیاوی کاموں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک کام آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کر رہا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں بھی کروں گا، اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا، اگر اس نے کر لیا ہے تو مجھے بھی کر لینا چاہیے۔ تو ایسی سوچ میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ پھر کبھی دوسروں کا مشاہدہ اس غفلت کو زائل کر دیتا ہے اور موانعات دور ہو جاتے ہیں، کہ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے جہاں وہ آرام دہ بستر پر سوتا ہے اور بیوی سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن جب کسی اور کے مکان میں رات گزارے تو یہ مشاغل دور ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں رہتی، اور ایسے اسباب حاصل ہو جاتے ہیں جو اسے نیکی پر آمادہ کرتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک عبادت گزاروں کا مشاہدہ بھی ہے، یعنی عبادت گزاروں کو عبادت کرتے دیکھ کر اس کا بھی عبادت کو دل چاہتا ہے، اور پہلے دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ ایک اور چیز بیچ میں رکاوٹ تھی۔ جب رکاوٹ دور ہوئی تو اس کا دل نیکی کے لیے کھل گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کھانے کی زیادہ چیزوں کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے برخلاف دوسری جگہ کے، تو ایسے حالات میں شیطان اس کو عبادت سے روکنے کے لیے آتا ہے اور کہتا ہے اگر تو نے اپنی عادت کے خلاف عمل کیا تو تو ریاکار ہوگا، یعنی پہلے گھر میں تو کبھی روزہ نہیں رکھا تھا، اب یہاں تم روزہ رکھنے لگے ہو، یہ تو صرف ریاکاری ہے۔ اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنے دل کے قصد کو دیکھنا چاہیے۔ انسان کو چاہیے اپنے عمل کا امتحان کرے، لوگوں کو ایسی جگہ میں فرض کر لے کہ خود تو ان کو دیکھتا ہو اور وہ اس کو نہ دیکھتے ہوں، یعنی انسان اپنے دل میں یہ سمجھ لے کہ نہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر اپنے نفس کو دیکھے، اگر وہ عبادت کے لیے تیار ہو تو وہ عمل اللہ تعالی کے لیے، اور اگر تیار نہ ہو تو ان کے ہوتے اس کا تیار ہونا ریا ہے۔ یعنی اس وقت انسان جبکہ دوسروں کی کمپنی میں کوئی کام کرنا چاہتا ہو تو وہیں سوچ لے کہ نہیں مجھے کوئی آس پاس کا شخص نہیں دیکھ رہا، اور پھر بھی وہ کام کرتا چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں سے انرجی حاصل کر رہا ہے لیکن لوگوں کی خاطر نہیں وہ کام کر رہا۔ اسی پر دیگر باتوں کو قیاس کر لو، تو یہ ریا کی کچھ آفتیں ہیں، ان کا خیال رکھو، تفتیش کرو اور اپنی نیت کا دھیان رکھو۔ کیونکہ ریا چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنی تمام عبادتوں میں اپنے دل کو اللہ کے علم پر قناعت کرنے کا پابند کرے، اور اس پر قناعت وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اسی سے امید رکھتا ہو۔ اپنے نفس کو اخلاص سے مایوس نہ کرنا چاہیے، یعنی انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے اندر تو اخلاص آ ہی نہیں سکتا، میں تو اپنے آپ سے مایوس ہوں۔ یہ سوچ کر کہ اخلاص پر تو طاقتور آدمی قادر ہو سکتے ہیں اور میں کمزور ہوں، یعنی ایسا نہ سوچے کہ ہم تو اتنے گناہگار ہیں اور کمزور انسان ہیں، اور وہ تو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں جن کے نفس اپنے قابو میں ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے، اس لیے صرف مخلصین تو وہی ہو سکتے ہیں اور ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، اخلاص کے حاصل کرنے میں مجاہدہ نہ چھوڑے، اس لیے کہ کمزور کو تو اس کی زیادہ ضرورت ہے، یعنی طاقتور تو طاقتور ہے لیکن کمزور کو تو اور زیادہ محنت چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا، میں نے معرفت ایک راہب سے سیکھی جس کا نام سمان تھا، میں اس کے عبادت خانے میں داخل ہوا اور اس سے پوچھا، تم اس عبادت خانے میں کتنی مدت سے ہو؟ اس نے کہا، 70 سال سے۔ میں نے کہا، تمہاری خوراک کیا ہے؟ اس نے کہا، ہر رات چنے کا ایک دانہ۔ میں نے کہا، کون سی چیز تمہارے دل میں تحریک کرتی ہے کہ تمہیں ایک چنا کافی ہے؟ یعنی کیا چیز تم کو موٹیویٹ کرتی، تحریک کرنے کا مطلب موٹیویٹ کرتی۔ اس نے کہا، ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا، یہ سال میں ایک دن میرے پاس آتے ہیں، میرے عبادت خانے کو سجاتے ہیں اور میری تعظیم کی وجہ سے اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور میں سارے سال کی مشقت اس ایک گھڑی کی عزت کے لیے برداشت کرتا ہوں۔ اے دین حنیف کے پیروکار، تم بھی ہمیشہ کی عزت کے لیے ایک گھڑی کی مشقت برداشت کرو، تو اس سے میرے دل میں معرفت جاگزی ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تجھے کچھ مزید بتلاؤں؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو کہا، عبادت خانے سے نیچے اتر۔ میں اترا تو اس نے میری طرف ایک تھیلا لٹکا دیا، اس میں چنے کے 20 دانے تھے۔ پھر مجھ سے کہا، اب گرجا میں داخل ہو جاؤ۔ اس کی ہدایت پر جب میں گرجا میں داخل ہوا تو عیسائی اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اے مسلمان، راہب نے تجھے کیا دیا ہے؟ میں نے کہا، اپنی کچھ خوراک مجھ کو دی۔ کہنے لگے، تو اسے کیا کرے گا؟ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں، اس کی قیمت مقرر کر لے۔ میں نے کہا، 20 دینار۔ انہوں نے مجھے 20 دینار دے دیے۔ میں رقم لے کر راہب کے پاس واپس گیا تو اس نے کہا، تو نے غلطی کی، تو اگر ان سے 20,000 دینار بھی مانگتا تو وہ تجھے دے دیتے۔ یہ عزت اس آدمی کی ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اللہ کی عبادت کرنے والے کی عزت کا اندازہ کرو۔ اے مسلمانوں، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ یعنی اگر ایک راہب لوگوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہے اور لوگ اس قدر اس کی قدردانی کرتے ہیں کہ اس کے 20 چنوں کو 20,000 میں خریدنے کو تیار ہیں، تو پھر جو شخص کوئی کام اللہ کے لیے کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی کس قدر قدردانی فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ لوگوں کے دلوں میں عظمت حاصل کر لینا بڑی قیمتی چیز ہے۔ یہ نفس کو خلوت پر آمادہ کرتی، یعنی یہ موٹیویشنل فیکٹر تھا اس کے پیچھے۔ لہٰذا یہ ایک عظیم آفت ہے کہ ہمارا مقام لوگوں کے دل میں بڑا ہو جائے۔ اس آفت سے محفوظ رہنے کی علامت یہ ہے کہ انسان کے نزدیک آدمی اور چارپائے ایک جیسے ہو جائیں۔ اس کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے زمین پر اس کے سوا کوئی اور انسان نہیں، کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اس کو۔ پھر جب کمزور سے وسوسے پیدا ہوں تو ان کو دور کر دے۔ واللہ اعلم۔ عبادت میں تساہل کے ازالے کے لیے ایک دعا بھی پڑھنی چاہیے، وہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبت الدین وقہر الرجال۔ کراچی سے ایک سوال آیا، صفحہ نمبر 340 پر نیچے سے دوسرا پیراگراف، تو یہ ریا کی کچھ آفتیں ہیں، ان کا خیال رکھو، تفتیش کرو
اور اپنی نیت کا دھیان رکھو، کیونکہ ریا چیوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنی تمام عبادتوں میں اپنے دل کو اللہ کے علم پر قناعت کرنے کا پابند کرے۔ اس عبارت یا اس سطر کا کیا معنی ہے؟ اس کی میں وضاحت کیے دیتی ہوں۔ مرید کو چاہیے کہ اپنی تمام عبادتوں میں، اور مرید کا معنی کئی دفعہ واضح ہو چکا ہے، ارادہ کرنے والا۔ مرید کو چاہیے کہ اپنی تمام عبادتوں میں، یعنی جو بھی ہے، نماز، روزہ، تلاوت، نوافل وغیرہ، اپنے دل کو اللہ کے علم پر قناعت کرنے کا پابند کرے۔ یعنی جب وہ عبادت کر رہا ہو تو اس کے لیے یہ جاننا کافی ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا دیکھنا کافی ہے، اور اللہ کے علاوہ باقی لوگوں کا دیکھنا ضروری نہیں۔ قناعت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان کو جو بھی مل جائے وہ اس پر راضی ہو جائے، یعنی تھوڑے پر بھی راضی ہو جائے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا دیکھنا اور اللہ کا جاننا تھوڑا نہیں ہے۔ اللہ کا جاننا تو سب سے زیادہ انسان کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ یعنی اس احساس کے بعد، اس خیال کے بعد کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری عبادت سے واقف ہے، اور اللہ مجھے کافی ہے، اس چیز کا انسان اپنے آپ کو پابند کرے، اور اس سے زیادہ کی طلب نہ رکھے، اس سے آگے نہ بڑھے کہ کوئی اور بھی مجھے دیکھے۔ یہ معنی ہے اس بات کا کہ اپنی تمام عبادتوں میں اپنے دل کو اللہ کے علم پر، کہ اللہ جانتا ہے مجھے، قناعت کرنے کا پابند کرے کہ بس اتنا ہی کافی ہے مجھے، اس سے آگے کسی اور کو میری عبادت کے علم کی ضرورت نہیں کہ میں کتنا عبادت گزار ہوں۔ اور اس پر قناعت وہی کرے گا، یعنی اس پہ وہی راضی ہوگا کہ صرف اللہ کا دیکھنا کافی ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اسی سے امید رکھتا ہو، یعنی اجر کی اور ثواب کی۔ انسان کے دل میں اس کیفیت کا ہونا عبادت کے اندر اخلاص پیدا کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرن۔
سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔